ایسا ہے کہ ہم کل کے لیسن کو تھوڑا سا دہرائیں گے. آیت نمبر ہے 261. میں تھوڑا سا کوشچن کروں گی تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آیات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں. آج کے سبق کی تمہید کے طور پر, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ سے مراد دو چیزیں میں نے بتائی تھی, اللہ کے دین کے راستے میں, اللہ کے دین کی قوت کے لیے, غلبے کے لیے, اس کی نشر و اشاعت کے لیے, اسے دنیا میں پریویل کرنے کے لیے. اور دوسرا معنی کیا ہے فی سبیل اللہ سے؟ کوئی بھی نیکی کا کام جس سے اللہ کی رضا مقصود ہو, یعنی دنیا کی شہرت اور دکھاوا نہیں, اللہ کی رضا چاہیے ہو. شابش, ٹھیک ہے. ایسا خرچ کرنے والے اپنا اجر 700 گنا پاتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ پاتے ہیں, یعنی خاص طور پر اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنے والے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیسہ تو وہی ہے, تو جگہ کے فرق سے اجر میں فرق کیوں ہو گیا؟ جب ہم اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے بھلائی کے عام ہونے میں مدد ملتی ہے, یعنی خیر اور بھلائی زیادہ پھوٹتی ہے. اگرچہ غریب کو کھلانا بھی ثواب کا کام ہے اور وہ بھی ضروری ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے, لیکن جب ہم دین کی تعلیم یا تبلیغ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں غربت اور افلاس کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے. پھر صرف ایک غریب نہیں, سب غریبوں کا پیٹ پالا جاتا ہے. ایسا مال انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے, یعنی صرف دنیا میں ہی فائدہ نہیں ہوتا, انسان اس کا نتیجہ صرف دنیا میں نہیں دیکھتا بلکہ مرنے کے بعد بھی دیکھتا ہے. اور مرنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ کہ مرنے کے بعد بھی اس خرچ کیے ہوئے مال کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے. تو وہ واللہ یدائفو میں یہ بات آ جاتی ہے, یعنی واللہ یدائفو کئی گنا زیادہ کرتا ہے. ایک تو یہ معنی ہے کہ 700 گنا سے بھی زیادہ, اور دوسرا یہ کہ صدقہ جاریہ کی شکل میں صرف ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے نہیں, انلمیٹڈ پیریڈ کے لیے اس کا ثواب بڑھتا رہتا ہے. پھر اگلی آیت ہے, الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کر کے احسان اور اذیت نہیں دیتے, احسان جتانے والے کے بارے میں ایک بہت سخت سزا سنائی گئی ہے. یعنی کسی کی مدد کرنا اور پھر اس کے بعد احسان جتانا, اس کی سزا کیا بتائی گئی؟ حدیث کی روشنی میں بتائیے. شابش, اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کریں گے, کلام بھی نہ کریں گے, اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. پھر اسی طرح اذیت دینے والا, اذیت دینا کیا ہوتا ہے؟ مال خرچ کر کے اذیت دینا, اس کی کیا شکل ہوتی ہے؟ یعنی احسان تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ کسی کو جتاتے ہیں, تانا دیتے ہیں, یہ کوئی بھی شکل, اذیت کیا ہے مال دے کر؟ جی آپ بتائیے. شابش, یعنی اس کی شہرت کر کے, دوسروں میں بات پھیلا کے, اسے رسوا کر کے, بدنام کر کے, اس کی انا اور عزت پر حملہ آور ہو کر, یہ اذیت دینا ہوتا ہے. اور بھی کئی قسمیں اذیت کی ہو سکتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ ٹارچر کب ہوتا ہے انسان کو؟ مثلا آپ کسی فقیر کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیں, اپنے آپ کو رکھیں وہاں, کسی نے آپ کی مدد کی, پھر اس کا ذکر کسی مجلس میں کیا, اور آپ کو پتا چلے کہ میری مدد کرنے والے نے میری اس لحاظ سے مشہوری کی ہے, تو اس پر آپ کو کیا ہوگا؟ وہ آپ پر احسان نہیں جتا رہا آ کے, لیکن ایک دوسرا کام کر رہا ہے, اور وہ اس کام کا نام کیا ہے؟ اذیت, اذیت دینا. وہ آپ کو اذیت دینے کا سبب بن رہا ہے. لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو جو لوگ یہ دو چیزوں سے بچ جائیں, من اور عزا سے, ان کو اجر ملے گا, اور جو ان دو چیزوں سے نہ بچیں بلکہ الٹا, یعنی یہ کام کریں, خرچ بھی کریں, تو ان کے لیے نقصان کیا؟ ایک تو مال گیا, دوسرا ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی، تیسرا یہ کہ ان کو جزا کی بجائے الٹا سزا ملے گی، سزا بھی بڑی سخت سزا. اور جو صدقے کا اصل فائدہ ہے کہ انسان خوف اور غم سے نجات پائے، وہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ان کا صدقہ ان کے لیے خوف اور غم کا سبب بنے گا. پھر فرمایا قول معروف و مغفرت. قول معروف سے مراد کیا؟ لفظی ترجمہ تو ہے بھلی بات، مثلا کون سی بھلی بات، کہاں بھلی بات، کس وقت، کس سچویشن میں. کسی کے کسی سائل کو کچھ دے نہیں سکتے، مال نہیں آپ کے پاس، آپ ایک اچھی بات ہی کر دیں. اگر آپ کو معذرت کرنا ہو تو عمدہ انداز میں معذرت کر دیں. مغفرتن، جی یاسمین، مغفرت کے دو معنی. پہلے تو لفظی ترجمہ بتائیں، ایک تو ہے معاف کر دینا اور دوسرا ہے ڈھانپ دینا. معاف کر دینے سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر وہ سوال کر کے آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ اس کو دے نہیں سکتے، یا آپ نے بڑی مشکل سے دیا اور آپ کو اس سے اذیت پہنچی، تو اب آپ کیا کریں؟ بس معاف کر دیں، دینے کی صورت میں بھی اور نہ دینے کی صورت میں بھی. اور دوسری شکل یہ کہ اگر آپ نے دیا یا نہیں دیا، دونوں ہی شکلوں میں اس کا ذکر کہیں نہ کریں. آپ نے کسی سوالی کو کچھ دیا تب بھی ذکر نہ کریں، ڈھانپ دیں اس کو. اور اگر نہیں بھی دے سکے تب بھی ذکر نہ کریں کہ ہاں ہاں فلاں شخص آیا تھا مجھے سے مانگنے، اور میں نے تو اس کو کچھ نہیں دیا. یعنی اس بات کا ذکر کرنا ہی مناسب نہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو اچھالنا اسلام میں ایک ناپسندیدہ عمل ہے. اب میں آپ سے یہ سوال یہ کروں گی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کے ساتھ اتنی شرائط اور اتنے آداب کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ پہلے کہا من و عزا نہ ہو، پھر کہا قول معروف اور مغفرت ہو، یہ اتنی شرطیں کیوں لگائی جا رہی؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اسلام دنیا میں دو مقاصد کے لیے آیا ہے. نمبر ایک، اللہ اور بندے کا تعلق درست ہو، خالق اور مخلوق کا. نمبر دو، مخلوق اور مخلوق کا. یہ اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی جب یہ دو کام ہو جائیں گے، اللہ اور بندے کے درمیان تعلق درست اور بندے اور بندے کے درمیان تعلق درست، نتیجہ امن، خوشحالی، پیس. اور یہی ہے اسلام. لہذا ہمیں جو بھی حکم دیا جاتا ہے، اگر اس کی روح پر غور کریں تو اس کا اصل مقصد امن و امان کی فضا قائم کرنا ہے. صدقے کے ساتھ شرائط دراصل اسلامی اخوت، باہم ہمدردی اور خیر خواہی، امن و آشتی، بھلائی کی راہ ہموار کرتے ہیں. جو اسلام کے آنے کا اصل مقصد ہے کہ معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا ہو. جو آپ نے کہا کہ ہمارے ان کاموں کا نتیجہ اللہ کی رضا ہوگا، جنت میں ملے گا، وہ ٹھیک ہے. مثلا اگر آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں اپنے اس کام سے، جنت تک پہنچ جاتے ہیں، تو جنت، یاد رکھیں، پرامن لوگوں کی بستی ہے. جنت پرامن لوگوں کی بستی ہے. جنت سکون، خوشی، اطمینان کو سمبلائز کرتی ہے. وہاں جانا انہی لوگوں کا حق ہے جو دنیا میں پرامن طریقے سے رہنا جانتے ہوں. وہاں وہی پہنچ سکیں گے جو دنیا میں پرامن پرسکون رہنا جانتے ہوں. وہ گھر انہی کے لیے، وہ مفسدوں کے لیے نہیں ہے، منافقوں کے لیے نہیں ہے. لوگوں کی زندگیوں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو سے کھیلنے والوں کے لیے نہیں ہے. اسی لیے قتل کو حرام قرار دیا، کیونکہ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، امن میں خلل آتا ہے، ہمدردی خیر خواہی پہ اثر پڑتا ہے. زنا کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے بھی دوسرے انسانوں کے حقوق پر زد پڑتی ہے. حجاب کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اس سے بھی معاشرے کے امن و امان میں خلل پڑتا ہے. کچھ امن و امان باہر کے ہوتے ہیں، کچھ دلوں کے ہوتے ہیں. اسی طرح اور بہت سی چیزیں اگر آپ غور کریں، زکات دینے کا حکم کیوں دیا گیا، حج کا حکم کیوں رکھا گیا، ساری عبادات کے اندر اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو جو نقطہ اصل میں بیچ کی چیز نظر آئے گی وہ کیا ہے؟ انسانی ہمدردی، جس کے ذریعے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، خدا کی قسم تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. کتنا سخت اور کڑا معیار ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہمارے سٹینڈرڈز کتنے دوہرے ہیں. ہم اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں، پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں. دنیا کے کسی مذہب میں جو بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کے، ان میں کہیں آپ کو یہ معیار نہیں ملے گا کہ مسلمان کون؟ وہ جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ دے. مسلمان کون؟ جو کیا کرے؟ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے. اسی لیے تو میں نے آپ کو بیچ میں کہا تھا، ذرا اپنے آپ کو رکھ لیں فقیر کی جگہ، پھر دیکھیں اپنے لیے کیا چاہیں گے، کہ آپ کو دینے والا آپ کو بدنام کرے، جگہ جگہ آپ کا ذکر کرے، آپ پر احسان جتائے، آپ کو اپنا پابند کرے، آپ کو اپنا غلام بنا لے، آپ اس کی مرضی کے بغیر ادھر سے ادھر نہ ہو سکے. نہیں، اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ دینے کے بعد شکریہ کی بھی توقع مت رکھو. جب تمہارا دیا قبول ہوگا، جب تم اپنے اصل اجر کو پہنچو گے. تو یہ شرائط دراصل اس لیے لگائی گئی تاکہ اسلامی معاشرہ اپنی صحیح روح کے ساتھ پروان چڑھے. یہ شرائط صرف یہ نہیں کہا کہ صدقہ دو. صدقہ دینا کسی کی بھوک، کسی کی بیماری، کسی کی ضرورت کے زخم پر مرہم رکھنا ہے. مرہم رکھ کر ایسی مرہم نہ رکھو کہ جس سے وہ زخم اور جل اٹھے، وہ مرہم رکھو کہ وہ زخم مندمل ہو جائے. اس لیے شرائط کیا ہے؟ شرائط اس لیے ساتھ رکھی گئی، ورنہ صرف صدقے کا حکم کافی تھا. اس لیے فرمایا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. نہیں دے سکتے تو نہ دو، صدقہ ہی نہ دو. صدقہ نہیں دیتے نہ دو، لیکن بات اچھی کرو، معاف کر دو، یہی کافی ہے، یہی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، یعنی وہاں نہ دینا افضل قرار دیا گیا، اور اگر اس طرح دو گے تو دے کر سزا بھی پاؤ گے، اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے. کتنی سخت چیز ہے. کہیں آیا قرآن پاک میں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے؟ آیا کہیں کسی اور چیز کے ساتھ؟ یہاں پر کیوں اتنی سخت بات کی گئی؟ کیونکہ انسانوں کی روحوں کو گھائل کرنا، دے کر جتانا، انہیں ذلیل و خوار کرنا، یہ پورے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے. پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. دوبارہ ریپیٹیشن، یعنی جیسے ایک دفعہ بات کر کے ابھی تسلی نہیں ہوئی، پھر تکرار کر کے پھر سمجھایا گیا ریپیٹڈلی ایک بات کی گئی، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، مت باطل کرو، مت ضائع کرو اپنے صدقوں کو احسان اور اذیت کے ساتھ. کلذی، اس شخص کی طرح، ينفق ماله رياء الناس، یہ جرم کس جرم کے برابر ہے؟ من و اذا، ریاکاری کے برابر. خلوص نیت سے بھی دینا اور پھر اذیت دینا صدقے کو ضائع کر دیتا ہے، چاہے کتنا ہی خالص نیت ہو. تو اسی طرح یہ جرم اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا جرم ریاکاری ہے. ریاکاری کتنا بڑا جرم ہے، اس کو کیا کہا گیا اسلام میں، کسی کو معلوم ہے؟ جی، شرک اصغر کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ الشرک الاصغر، شرک اصغر ہے. اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری ہے، دکھاوے کا، نماز روزہ اور نیکیاں. ایسے شخص کو کیا کہا گیا کہ لا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اس کا تو اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں، کیونکہ جس کا ایمان ہوگا وہ ایسی گھٹیا حرکتیں نہیں کر سکتا. پھر ایک مثال دی گئی. اب یہ جو مثال ہے، اس مثال سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. ایک جملے میں کوئی بتائے کہ یہ مثال کیا واضح کرتی، کیا دیتی ہے؟ جی آپ. ہاں، ظاہری دینداری کا نتیجہ، شابش، وہ کون سی نیکی ہے جو جلدی ضائع ہو جاتی ہے؟ جو بظاہر نیکی نظر آئے لیکن اس کے اندر روح نہ ہو، کھوکھلی ہو اندر سے، نیت سے خالی ہو، صحیح جذبے پر مبنی نہ ہو. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، کسبو سے کیا مراد ہے؟ کیا انہوں نے کمایا؟ ثواب، تعریف، بدلہ، جزا. واللہ لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، نمبر ایک، وتثبيتا من انفسهم. یہ تثبیتا من انفسهم سے کیا مراد ہوتی؟ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے نفسوں کی ثابت قدمی کے لیے خرچ کرتے ہیں. انہیں دل جمی کے ساتھ، شابش، اپنے فیصلے پہ قائم رہتے ہیں، شک اور تذبذب کی حالت میں نہیں ہوتے، ان کو پچھتاوا نہیں ہوتا کہ ہم نے کیوں کیا. فَإِلَّمْ يُسِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر زیادہ موقع نہ بھی ملے، تھوڑا سا بھی ملے، تھوڑا سا چانس بھی ملے، تو اس سے بھی بڑا بڑا کام کر جائے، وہ بھی کافی ہے. واللہ بما تعملون بصیر. ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات واصابه الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت. یہ قصہ کس کے لیے، کس کے بارے میں ہے؟ یہ قصہ کیا واضح کرتا ہے؟ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ کیا سکھانا چاہتا ہے ہم کو؟ اس لیے کہ اگر ہم نے اس سے سیکھا کچھ نہیں تو پڑھنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں. ایک شخص ابتدا میں اچھا کام کرتا ہے لیکن اینڈ میں جا کے ایسا کام کرتا ہے کہ وہ سارا نہ کیا ہو جاتا ہے، جیسے کیا ہی نہ ہو، ضائع کر دیتا ہے. نیک کام کر کے اس کی حفاظت بھی لازم ہے. مثلا آپ نے بڑی اچھی نیت سے صدقہ دیا، بڑی اچھی جگہ پر دیا، کوئی اذیت نہیں دی، کوئی احسان نہیں جتایا، اور عرصہ گزر گیا، پھر کیا ہوا؟ کہیں بیٹھے بیٹھے شیطان نے وسوسہ ڈالا، ذرا یہاں ذکر کرو نا اپنی اس نیکی کا، تاکہ سارے لوگ واہ واہ کریں، کتنے اچھے انسان ہو تم. اب وہ اچھی والی ایک نیکی محفوظ پڑی تھی، اس کو اٹھا کے خراب کر دیا. آپ کو معلوم ہے ایک اور چیز جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھاتی. آگ ہے حسد, آگ. بعض اوقات ہم ایک طرف صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں, دوسری طرف جیلسیز بھی بہت رکھتے ہیں. ایک طرف ہم بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں, دوسری طرف غیبت بھی خوب کرتے ہیں. ایک طرف لوگوں کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, کام آ رہے ہیں, تھک رہے ہیں ان کے لیے, اور دوسری طرف ان کی برائیاں بھی کیے جا رہے ہیں. اب یہ کیا کیا ہم نے, کر کے گنوا دیا, بنا کے توڑ دیا, اور ایسے موقع پہ توڑا کہ آئندہ اور کرنے کا وقت بھی کوئی نہیں, عین بڑھاپے میں. یہاں بڑھاپے کی مثال خاص طور پر کیوں دی گئی, بڑھاپے کا وقت بڑا آزمائش کا وقت ہوتا ہے. انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے, انسان بیمار ہو جاتا ہے, اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے, اس میں صبر اور برداشت کم ہو جاتا ہے. لہذا وہ اپنے ہی کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے, اور پھر آئندہ وقت بھی نہیں ہوتا مزید کرنے کا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑھاپے سے بار بار پناہ مانگنے کو کہا ہے, جسے کہا ارض للعمر. تو اس کا صرف ہم کس لحاظ سے خوف کھاتے ہیں بڑھاپے سے, کہا ہے کون سنبھالے گا ہم کو, ہے نا, اس کے علاوہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. آپ دیکھیں صرف یہ فکر نہیں کہ سنبھالے گا کون, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بوڑھے لوگ بہت بد زبانی کرنے لگتے ہیں, بہت تان و تشنیع, بہت ستانے والا رویہ اختیار کر لیتے ہیں. اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ ذکر کیا کریں, آپ وہ الٹا آپ کو دو چار اور سنا دیں گے کہ آپ ہمیں چھوٹی ہو کے ہم کو نصیحت کرنے آئیں. ایک اور مصیبت ہو جاتی انسان کی کہ جو بڑا ہو جاتا ہے وہ کسی چھوٹے عقل مند کی بات بھی نہیں سن سکتا. اپنے سے چھوٹے کو سمجھانا آسان ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے ہاں دوسرا مجھ سے بڑا ہے, سمجھدار ہے, میں اس کی بات مان لوں. لیکن جو جو انسان عمر میں بڑا ہو جاتا ہے اس کا تکبر بھی بعض اوقات بڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے لو جو میں سمجھدار ہوں, جیسا میں زمانہ ساز ہوں, جیسا میں دنیا کو جانتا ہوں, جتنا میں عقل مند ہوں, یہ کل کے بچے کیا جانے آئے گی ہم کو سمجھانے کہ آپ فلاں کو برا نہ کہیں اور فلاں کو ایسا نہ کہیں. اس سے مسائل اور ملٹیپل ہو جاتے ہیں. اس لیے خاص طور پر یہاں بوڑھے آدمی کی مثال دی گئی, یعنی آخری عمر اور کاموں میں آخری حصہ کام کا, یعنی اچھے کام کر کے غلط کام مت کرو کہ جس سے اچھے کام ختم ہو جائے. دوسرا یہ کہ واقعی آخری عمر میں ایسا نہ کرو. اور مثال اس لیے بھی دی گئی کہ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا. انسان یوں سمجھ رہا ہے جیسے بڑی نیکیاں کما کے جا رہا ہے, وہاں پہنچے گا دیکھے گا تو اڑا کے ہی آ گیا, دنیا میں صفایا کر دیا تھا میں نے آخری عمر میں, اور آگے اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہم سب کو ارزل العمر سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسی عمر سے بچا کے جس میں انسان ساری زندگی کے کیے کرائے پر خود ہی نہ پانی پھیر دے اپنی ہی بد زبانی, بد اخلاقی, بد مزاجی, بد کلامی کی وجہ سے. پھر آپ دیکھیں کہ بڑی عمر میں عموماً مال بھی بعض اوقات زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا جتنا انسان کے پاس بڑھاپا آتا ہے اور مال آتا ہے اتنا بخل بھی زیادہ آنے لگتا ہے. یہ بھی کئی دفعہ نوٹ کیا گیا ہے, کیونکہ بڑھاپا پھر بچپن کی طرح ہو جاتا ہے. جیسے بچے بڑے بخیل ہوتے ہیں, اگر ان کو پتا چل جائے آپ ان کی چیز کسی کو دے رہے ہیں تو وہ ایک فس کریٹ کر دیں گے. اگر ان کو پتا چل جائے کہ ان کی کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی تو وہ معاف نہیں کریں گے آپ کو, سارا دن ایک ہی چیز کو روتے رہیں گے کہ ہماری چیز کہاں گئی, کسی کو کیوں دے دی. پھر اسی طرح بڑھاپے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض بوڑھے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت مال ہے ان کے پاس لیکن کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے اپنی چیز کو. جینے کی ہرس کے ساتھ مال کی محبت اور بڑھ جاتی ہے بڑھاپے میں, کیونکہ انسان کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے میں کمزور ہوں, بیمار ہوں, کما نہیں سکتا, تو جو پاس ہے وہ کیوں دوں کسی کو, وہ اپنے پاس رکھوں. تو ایسے میں اس سے پہلے کہ انسان کے اندر یہ ساری کمزوریاں آ جائیں انسان کو ایسی چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے.